بسم الله الرحمن الرحیم، سامعین کرام، محترم المقام مولانا انصار خطیب صاحب مدنی کا جمعہ بیان islamiafkar.com میں سماعت فرمائیے.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمام انسانوں کو ایک مرتبے میں نہیں رکھا، بلکہ انسانوں کے اندر فرق مراتب پایا جاتا ہے. کوئی فقیر ہے تو کوئی غنی ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے، اور کوئی عبادات کے اندر حد درجہ شوق رکھنے والا ہے اور کسی کے اندر اس ناحیے سے کمی پائی جاتی ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی مصلحت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر تم کو جانشین بنایا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ وَرَأَيْتُمْ بَعْضَ بَعْضٍ پر درجات میں بلندی عطا کی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے تم کو نوازا ہے ان نعمتوں کے سلسلے میں تم کو آزمایا جائے. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے معاش کو اور تمہارے ارزاق کو تقسیم کر دیا ہے. کسی کے حصے میں زیادہ رزق آتا ہے، کسی کے حصے میں رزق کم آتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. بیمار صحت مند کے لیے آزمائش ہے، اور اسی طریقے سے فقیر مالدار کے لیے آزمائش ہے، اور بیمار آدمی صحت مند کے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر اس بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جاہ و منصب عطا کیا ہے، مال و دولت سے جس کو نوازا ہے، وہ اس نعمت کے سلسلے میں اپنے دیگر بھائیوں پر وہ مہربان ہو اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہو. قرآن مجید کے اندر انبیاء و رسل کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا طویل واقعہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے جو معاملہ کیا اس سے ہم سبھی واقف ہیں. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ذمہ دار بن گئے اور آہستاری کے نتیجے میں ان کے بھائی جب ان کے پاس راشن لینے کے لیے پہنچے تو انہوں نے بھرپور انہیں راشن دیا، زیادہ کوئی کم و بیشی نہ کی، اور اوپر سے ان کے پیسے بھی انہیں واپس کر دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عطا کیا تھا تو دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کو آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کو انہوں نے تھپڑ مارا تھا جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، تو اس موقع پر انہوں نے دیکھا ایک کنویں پر لوگ اپنے مویشی کو سیراب کر رہے ہیں، اور جو عورتیں ہیں جو ایک کنارے کھڑے اپنے پکڑیوں کو روکے ہوئے ہیں. اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں کے ڈھکن کو اتارا، پانی کو بھر دیا، اور ان کی بکریاں سیراب ہو کر چلی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے جو انہیں توانائی عطا کی تھی اسے اپنے کمزور بھائیوں پر انہوں نے رحم و کرم کا معاملہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانے کا معاملہ نبی بننے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نبی بننے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفات بدر جاتا موجود تھی. جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ اترتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے چادر اڑا دو. اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کن باتوں سے آپ کی ڈھارک بنائی تھی اور آپ کو ہمت دی تھی؟ کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور جن کے پاس مال نہیں ہوتا ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں، بوجھل آدمیوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، گردی کے اجلاس کے شکار لوگوں کا بھرپور ساتھ دینے والے ہیں. یہ صرف صفات بیان کی نہیں، یہ تمام کی تمام صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کی ضرورت کے پورا کرنے سے متعلق ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کچھ مانگتا، آپ کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت کو پوری پورا فرماتے تھے. حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک تھا کہ اگر کوئی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت پورا کرنا چاہتی، آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور آپ کو اپنی ضرورت سے لینے جاتی اور اپنی ضرورت پورا کرا لیتی تھی. ایک نہیں دسوں میں واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. اسی ڈگر پر صحابہ کرام چلے، اسی ڈگر پر اولیاء کرام اور سلف صالحین چلے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس 35,000 درہم تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی گنا قدر قیمت سے 7 غلاموں کو آزاد کیا جو کہ مشرکین کے ہاتھوں تکلیفوں سے پچھے جا رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے جو لاچار اور بیوہ ہوا کرتی تھی اور ان کی ضرورت پورا کیا کرتے تھے. جب آپ نے خلافت کی گدی سنبھالی تو کہنے والی نے کہا کہ آپ تو آپ کو خلافت کی ذمہ داری ملی ہے، آپ ان کاموں پر نہ لگیے، ان کاموں کو چھوڑ دیجیے. کہنے لگے لوگ کہیں گے خلافت ملنے کی وجہ سے ان کاموں کو میں نے چھوڑ دیا، شاید میرا منصب بڑا ہو گیا اور یہ کام لینے چھوڑنے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو گردش لگایا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا ایک گھر کے اندر عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے اور وہ درد دے سے پریشان ہے، تیز رفتاری سے اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں خیر سے حاضر کرنے کا، اجر و ثواب سے حاضر کرنے کا بڑا موقع ہاتھ آیا ہے، چلیے میرے ساتھ. اور اپنی بیوی کو اس کی عورت کے انگور سے متعلق انگور سے لگا دیتے ہیں، خود چولہا جلاتے ہیں اور آگ پھونکتے ہیں. ایک طرف سے دھواں آپ کی داڑھی سے نکل رہا ہے اور دوسرے سے اس کے آنکھوں سے آنسو ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بچی کی خدمت مجھ سے اور میری بیوی سے لے رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس 35,000 درہم تھے، انہوں نے پیر روما کو خریدا، اپنی ذاتی ملکیت نہ بنایا بلکہ مسلمانوں کے لیے وقت بڑھ گیا کہ اس کے ذریعے سے سبھی فائدہ اٹھائیں، کسی کے لیے منع نہیں ہے. حضرت وائل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا معمول یہ تھا کہ محلے کی بوڑھی عورتیں اور بیواؤں کے لیے سودا سڑک لایا کرتے اور ان کی ضرورت پورا کیا کرتے اور ان کے لیے پانی بھرا کرتے تھے. بلکہ ان کا معاملہ تو یہ تھا اگر کوئی ان کی ضرورت پورا کرنے والا ان کے سر پر نہ آتا وہ پریشان ہو جاتے. آج مجھے اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اپنے دروازے پر کسی محتاج کو نہ پاتے کہتے آج مجھ پر مصیبت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ میرے پاس نہ آیا تاکہ وہ میرے پاس آ کر اپنی ضرورت پورا کرے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ تھا، رفیق کے صبر تھا، لیکن میں ان کی خدمت کرنا چاہتا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مجھے اپنی خدمت کرنے نہ دے رہے تھے بلکہ میری وہ خدمت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے وہ روایات تھی جس روایات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں پر ان کو ابھارا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من نفض عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفض الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. جو اپنے مسلمان بھائی سے، بلکہ مسلمان بھائی ہونا ضرورت کی ضروری نہیں ہے، ان ساری کلیپت کے ساتھ کوئی اگر کوئی پریشانی آئی ہو اس پریشانی کو ہٹا دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ہٹا دیتے ہیں. مطلب یہ ہوا اپنے محتاج بھائی اور اپنے ضرورت مند بھائی کی طرف خدمت کا ہاتھ بڑھانا، مدد و نصرت کے لیے آگے بڑھنا اپنی آخرت میں جنت کا راز کاموار کرنا ہے. کیا فرمایا میرا اور آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عون العبدی ما کان العبد فی عون اخی. جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں. گویا کے مطلب یہ ہوا اپنے بھائی کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، آفات اس پر نہیں آتی، ہلاکت کے اندر وہ شکار نہیں ہوتا. سنا معروف تقی مقام مسائل عجوب، اچھائی کا کام کرنا برے انجام سے، آفات سے، ہلاکت کی جگہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. تبرانی کی روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، خیر من خیر النار، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، انفعہم للنار، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ معمول وہی شخص ہوتا ہے. اب پوچھا گیا، آپ بتائیے کاموں کے اندر سب سے اچھے کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کام گنوائے، ان تمام کاموں کا تعلق اپنے محتاج بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے متعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبوب اعمال کے اندر ایک عمل یہ ہے، اپنے بھائی کے دل کے اندر خوشی اور انبساط کی لہر دوڑا دو، اس کا دل خوش کر دو، یہ سب سے محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. دوسری بات جو فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم اس کی بھوک کے موقع پر اس کی بھوک کی کیفیت کو دور کر دو، یہ بہترین عمل ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی پر اگر کوئی قرض ہو، اس قرض کی ادائیگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے. اسی طریقے سے اگر تمہارے بھائی پر کوئی پریشانی ہو، اس پریشانی کو دور کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے. پھر اسی روایت کے ختم پر یہ فرمایا، اپنی بھائی کی ضرورت کے لیے تم اس کے ساتھ چلو، یہ تمہارے لیے مسجد نبوی کے اندر ایک مہینہ عمرہ سے ایک مہینہ احتکاب کرنے سے زیادہ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی دنیا کی روایت کے اندر فرمایا، کہ جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، تو اس کے سلسلے میں فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے امن کا پروانہ عطا کریں گے، جس دن افسروں سے پیر پھسل جائیں گے، یہ اپنے پیروں پر جمع رہے گا. اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں تلاش کریں تو بہت سارے ایسی روایات ملے گی جو ہمیں اپنے بھائیوں کی ضرورت کے پورا کرنے کی رغبت دلاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا اس سلسلے میں ہم سنجیدہ ہیں؟ کبھی کبھار مالدار اپنے مال کے غرور میں آتا ہے، فقیر کو حکایت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کبھی رشتے دار مالدار رشتے دار کے پاس غریب اپنی دولت کو لے آتا ہے تو وہ اپنے لیے مصیبت کا سبب کہتا ہے. ارے بھائی یہ سمجھ لینا چاہیے یہ آنے والا فقیر تمہارے تم پر احسان کر رہا ہے. اگر دنیا کے اندر یہ حال ہوتا تمہارے پیسے سے تم درجہ کرن کرنا چاہتے اپنے اور کوئی ایسا موقع تمہیں نہ ملتا تم کیا کرتے؟ وہ لا کے فقیروں کا ساتھ تمہارے در پر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ احسان کر رہا ہے. اور کبھی یہ بھی سمجھ لینا چاہیے مال والا معاملہ یہ ادلا بدلی کا ہے. آج میں حالت یسر کے اندر ہوں مالداری ہوں, کیا ایسے دن نہیں آ سکتے کہ میں فقیر ہو جاؤں اور میرا مد مقابل مالدار ہو جائے اور مجھے اپنی ضرورت کو لے کر ان کے پاس جانا پڑے. ہماری شریعت کو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک جانیہ عورت جتنے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کیا تھا وہ ایک موقع پر ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے اور اس کی ضرورت پورا کر دیتی ہے جب وہ جنت کے اندر داخلہ پا سکتی ہے, کیا ہم اپنے مسلمان بھائی بلکہ میں داخلے میں آگے بڑھا پڑھ کر کیا ہم اپنے والدین یا اپنے پڑوسی یا جن کے ساتھ سلارامی کا حکم دیا گیا ہے کیا اس کی طرف آگے بڑھ کر کیا ہم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے؟ آج اس سلسلے میں ہم سے بڑی کوتاہی دیکھی جاتی ہے. مالدار اپنے مال کو کسی کے دوسرے کو دینے کو لے سمجھتا ہے میرے مال میں کمی آئے, اس کے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں یہ کیوں مال میں آ گیا. نہیں, کوئی ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہم سب کا ایمان ہے جتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ اتنا ہی ہم کو نوازے گا. ان سے یہ سب آ رہی تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. ہر دن دو پرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور کہتے ہیں ایک کہتا ہے اللہم آتی منزقاً خلفا, دوسرا کہتا ہے اللہم آتی منسکاً خلفا, اے اللہ مال دینے والے کے مال کو اور بڑھا دے, دوسرا کہتا ہے مال روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے. ایک مومن ہونے کے حیثیت سے ہماری نگاہوں سے وہ روایات گزرنی چاہیے جو ہمارے بخیلی کے اوپر یا ہماری تندرستی یا ہمارے ہاتھ کی اونچائی کے نہ ہونے کا دور ہے. تو ان روایات اور ان آیات کی بنیاد پر ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور کامل توکل کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہے منصب ہمیں عطا کیا ہے جو مال و دولت ہمیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے کے جنت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. وصلی اللہ علی نبی کریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.